بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، جس چھوٹے سے اور عظيم رسالة كدرس جاري ہے. قياس کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور پچھلے درس میں من أدلة القياس، قياس کے جو دلائل ہیں وہ بیان کی تھی، قرآن مجید سے، صحیح حدیث سے، اور صحابہ کرام کے اقوال سے. قياس کے ارکان ہیں، بیان کیے تھے پچھلے دروس میں ارکان القياس، جن کے بغیر قياس قياس نہیں ہو سکتا. قياس چار چیزوں پر قائم ہے، جیسے کہ کوئی عمارت ہوتی ہے بغیر ستونوں کے اس عمارت کا قیام نہیں ہو سکتا، وجود نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے قیاس کے بھی ستون ہے اور ارکان ہے، اور میں نے چار بیان کیے تھے، کسی کو یاد ہے؟ نمبر ایک شروع سے شروع کرے نا. نمبر ایک اصل ہے، اصل پہلے، اصل ہے، فرع بعد میں ہے. اصل ہوگی تو فرع بھی ہوگا نا. اب درخت ہے، آپ درخت کی ٹہنی کی بات کر رہے ہیں، جب اس کی باڈی نہیں ہوگی تو ٹہنی کہاں سے آئے گی؟ تو سب سے پہلے اصل ہے، پھر فرع ہے، پھر علت بھی ہے، پہلے حکم ہے، پھر علت ہے، پھر علت. یہ چار جو ہیں، کیا چیز؟ فرع، برانچ، برانچ، فرع عام طور پہ کہتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے اصل وہ ہوتا ہے جس کی دلیل شریعت میں موجود ہو، فرع وہ ہوتا ہے جس کا حکم نہیں ہے، ہم اس حکم کی تلاش میں کسی اصل کو دیکھتے ہیں، اور اگر دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر اس فرع کو جس کا کوئی حکم نہیں اسی اصل کا حکم دے دیتے ہیں جس کا اصل موجود ہے، جس کی دلیل موجود ہے. یہ ہے قیاس حقیقتا. ٹھیک ہے، آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں شروط القیاس، قیاس کی شرطیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں القیاس شروط منها، قیاس کی شرطیں ہیں ان میں سے، یعنی یہ شرطیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری نہیں ہیں، یہ سب سے اہم شرطیں ہیں، کیونکہ مختصر سا رسالہ ہے، اس میں صرف اہم باتیں کی گئی ہیں جو ایک مبتدی طالب علم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. شیخ صاحب نے صرف وہی باتیں بیان کی ہیں. نمبر ایک، اللہ یصادم دلیلا اقوى منه، کہ قیاس اپنے سے قوی دلیل کے مخالف نہ ہو. فلا اعتبار بقیاس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابہ اذا قلنا قول الصحابی حجہ. پہلی شرط یہ ہے کہ قیاس جو ہے وہ قیاس سے زیادہ قوی دلیل کے مخالف نہ ہو. قیاس چوتھا ماخذ ہے شریعت کا، پہلے کیا ہے؟ قرآن، دوسرا ہے سنت، صحیح حدیث، تیسرا ہے اجماع، اب چوتھا ہے قیاس. تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو قیاس ہے اپنے سے زیادہ قوی دلائل کے مخالف نہ ہو. اپنے زیادہ قوی کیا چیزیں ہیں؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے. اور شیخ صاحب چوتھی بات بیان کی ہے قول الصحابی، صحابی کے قول کے خلاف بھی نہ ہو. اذا قلنا قول الصحابی حجہ، اور یہ جو قول راجح ہے کہ صحابی کا قول حجہ تھے، شرطوں کے ساتھ جو ہم بیان کر چکے ہیں. ویسمى القیاس المصادم لما ذکر، اور جو قیاس ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، کیا چیز؟ نص. نص کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، نص کہا جاتا ہے. نص کے مخالف نہ ہو، اجماع کے مخالف نہ ہو، اور صحابہ کرام کے اقوال کے مخالف نہ ہو. اسے کہتے ہیں فاسد الاعتبار. تو ایسا قیاس فاسد ہے، ایسے قیاس کی جو نص اجماع یا قول صحابی کے مخالف ہو اس کو اعتبار نہیں، فاسد ہے. اگر کوئی شخص اسے بطور دلیل پیش کرے کسی مسئلے پر تو ہم کہیں گے آپ کا قیاس باطل ہے، فاسد الاعتبار ہے، تو آپ کی یہ دلیل بھی اور یہ حجت بھی قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے سے قوی دلیل کی مخالفت ہے. قرآن جی کے مخالف ہو یا صحیح حدیث کے مخالف ہو یا اجماع کے مخالف ہو یا کسی صحابی کے قول کے مخالف ہو. پھر شیخ صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے، مثاله ان یقال، کہ کوئی شخص یہ کہے یا یہ کہا جائے. یقال کیا ہے؟ یقال یہ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، ماضی ہے، امر ہے؟ پھر اس ترتیب سے بتایا کریں نا. مضارع ہے، بارک اللہ فیک. اچھا، معلوم ہے یا مجہول ہے؟ میں نے یہ کہا، مثال ان یقال، کہا جائے. کس نے کہا؟ معلوم ہے؟ نہیں. مجہول ہے کہ نہیں؟ مجہول ہے. اس کا معلوم کیا ہے؟ قال ماضی ہے، یقول. بارک اللہ فیک. یقول مضارع مبنی للمعلوم ہے، قال یقول قولا. اچھا، اس کی مثال یہ ہے، ان یقال یصح ان تزوج المرأة الرشیدة نفسها بغیر ولی قیاسا علی صحة بیعها ما لها بغیر ولی. جیسا فرماتے اس کی مثال، مثال کس چیز کی ہے؟ قیاس ہے جو نص، جو اپنے سے زیادہ قوی دلیل کے مخالف ہے، نص کے مخالف ہے. فاسد الاعتبار ہے کہ نہیں؟ فاسد الاعتبار ہے. اس کی ایک مثال ہے، ان یقال، یوں کہا جائے، یصح، صحیح ہے، ان تزوج المرأة الرشیدة نفسها، کہ کوئی بھی عورت، رشیدہ عورت، بالغ، سمجھدار عورت، اپنی شادی کرے بغیر ولی کے، بغیر ولی ہے. جائز ہے؟ بغیر ولی کے تو جائز نہیں ہے نا، لیکن اس نے قیاس کیا ہے، اس عورت نے قیاس کیا ہے، یا اس مفتی نے قیاس کیا جس نے اس کو فتویٰ دیا ہے. یقال، کس نے کہا؟ قیاس کی چیز پہ کیا ہے؟ اگر یوں کہا جائے قیاسن، کہ قیاس کیا ہے، علی صحت بیعها مالها بغیر ولی، عورت اپنے مال کی مالک ہوتی ہے نا، اگر عورت اپنے مال کو خود بیچے اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے؟ خرید فروخت میں ولی کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں ضروری. تو جیسا فرماتے قیاس علی صحت بیعها، اس چیز پہ قیاس کہ اس کا بیچنا، خرید و فروخت جو ہے وہ صحیح ہے، اپنے مال کی خرید و فروخت صحیح ہے بغیر ولی کے. جب عورت خرید و فروخت کر سکتی ہے بغیر ولی کے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اب اس کی دلیل ہے؟ دلیل ہے، کوئی منع کرنے کی دلیل ہے نہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ اگر عورت کے لیے، سمجھدار عورت کے لیے خرید و فروخت جائز ہے تو اس کے بغیر ولی کے، تو اس کے لیے نکاح بھی جائز ہے بغیر ولی کے، یہ اس کا قیاس درست ہے؟ نہیں درست. وجہ کیا ہے؟ فہذا، شخص فرماتے ہیں فہذا قیاس فاسد الاعتبار، یہ قیاس فاسد الاعتبار ہے، جائز نہیں. کیوں؟ لمصادمته النص، کیونکہ اس نے نص کی مخالفت کی ہے. وهو قوله صلى الله عليه وسلم، كون سنة نصر جسك مخالفته هي قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، نكاح نهي بغير وليك ودو قواهوك، دو عدل قواهوك. اسي باشن رواية كيا سواي نسائك، اور ابن حبان اور حاكم نے صحيح کہا، اور علامہ البانی نے بھی صحیح کہا. تو یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، خمسہ الا النساء کا کیا مطلب ہے؟ خمسة إلا النسائي يعني چار نسائي کو چھوڑ کر باقی چار اچھا یہ سمجھ آگئی بات ایک اور مثال ہے جو بہت ضروری ہے جو شیخ صاحب نے بیان نہیں کی لیکن شیخ صاحب نے اس کو اپنی شرح میں بیان کی ہے اس مثال کو سنت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سنت فعلیہ اور ایک ہے سنت ترکیہ سنت فعل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کیا عملاً کر دکھایا اور صحابہ کرام نے بھی دیکھا اور بات ہم تک پہنچی ہے اس کی مثال کہ ہم جو مسنون اعمال کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنا نوافل صدقات جو ہم دیتے ہیں نفل روزہ جو ہم رکھتے ہیں کسی خاص عبادت میں رفع دین کرنا اور یہ جو احکام ہیں سارے یہ سب سنتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ہمارے لیے سنت بن گئی ہے اسے کہتے ہیں سنت فعلیہ دوسری قسم کی سنت ہے سنت ترکیہ ترک کر دینے والی سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا کسی چیز کو چھوڑ دیا وہ بھی ہمارے لیے سنت بن گئی صحابہ کرام نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے وہ بھی ہمارے لیے سنت بن گئی ہے چھوڑنے کا کیا مطلب کہ چیز موجود ہے لیکن عمل نہیں کیا یعنی کہ موجود نہیں ہے اب موجود نہیں ہے اس زمانے میں تو پھر وہ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں تقاضا موجود ہے لیکن تقاضے کے باوجود بھی عمل نہیں کیا اسے کہتے سنت ترکیہ اس کی مثال دیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای دعاء اسماء سب سے اچھی دعا جو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہو کون سی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اجواف اللیل و ادبار الصلوات المکتوبات آدھی رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اور فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا سب سے اچھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے تو ایک شخص نے اس حدیث کو دیکھا اس نے کہا ایسا کرتے ہیں جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان میں فرض نماز کے بعد اجتماع دعا مانگتے ہیں امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ مقتدی کو پاس کی طرف کر لیتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور مقتدی جو ہے وہ آمین کہتے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے آپ نے عمل کیا ہے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد ہے تو ہم فرض نمازوں کے بعد اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کیا اس شخص کے استدلال درست ہے آپ نے کہا نہیں کیوں کیونکہ آپ ایک بات درست ہے صحابہ سے پہلے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بارک اللہ فیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے باجماعت پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ذکر کرتے تھے یا دعا کرتے تھے ذکر کرتے تھے تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیوں چھوڑا کس عمل کو اجتماع دعا کو کیوں چھوڑا اگر اس میں خیر ہوتا چھوڑتے کبھی تو حدیث بھی تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو ہے نا فرمان کیا ہے کہ دعا قبولیت کا وقت جو فرض نمازوں کے بعد ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور قول جو ہے اس کی تفسیر اور تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھائی ہے کہ ہر انسان خود نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے آپ سنجھے تو نہیں فرمایا اجتماع دعا مانگو یہ فرمایا ہے فرض نمازوں کے بعد اجتماع دعا مانگا کرو اگر فرمان ہوتا تو میں سارا خون پہ ہوتا جب فرمایا بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمل بھی نہیں کیا جب عمل نہیں کیسے کہتے سنت ترک کی ہے ترک کر دیا اب ہمارے لیے سنت کیا ہے ہم بھی ترک کریں بس سمجھ آ رہی کہ نہیں سنت مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا دو قسم کا سنت ہے، یا تو فعلیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہمیں، یا ترکیہ جو چھوڑ دی ہے. اب اجتماع دعا فعلیہ ہے یا ترکیہ ہے؟ ترکیہ، ترکیہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، کیا آج ہمارے جائز ہم اس پہ عمل کریں؟ جائز نہیں ہے. کچھ ایسا یہ کہ نہ کہے کہ اس زمانے میں تو دعا جائز ہی نہیں تھی. دعا تو تھی، موجود تھی، تقاضا بھی تھا، آپ صلی اللہ کر بھی سکتے تھے. چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ کا قول کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اجتماع دعا مانگو. بات سمجھ آئی؟ یہ سنت ترقی و فعلیہ کی بات ہو رہی ہے. اب آتے ہیں اپنے درس کی طرف. اگر کوئی شخص یہ کہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تبرک کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، پسینے سے صحابہ کرام تبرک کرتے تھے، تو کسی شخص نے یہ فتویٰ دیا کہ بزرگوں سے تبرک کرنا بھی جائز ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے، نیک اور صالح پرہیزگار بندہ ہے، آپ جا کے اس کے بال کہیں گرے بال اٹھا کے تبرک کریں، یا اس کے پسینے سے تبرک کریں، یا اس کے جسم کو ہاتھ لگا کے تبرک کریں. بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، تبرک کیا کرتے تھے. اس کے بعد درست ہے استدلال، درست ہے یا نہیں؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ نص ہے اس مسئلے میں، قرآن مجید کی آیت ہے. نہیں نہیں، وہ جو عمل کر رہا ہے کہ نیک اور صالح بزرگ اور اولیاء جو ہیں ان سے آپ تبرک کر سکتے ہیں، ان کی یہ بات کسی دلیل کی بنیاد پر ہے؟ اپنی بات کی ثابت کرنے کے لیے کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کر رہے ہیں، کوئی حدیث پیش کر رہے ہیں، اجماع پیش کر رہے ہیں، کیا پیش کیا؟ قیاس پیش کیا. بارک اللہ فیک. قیاس کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنا. اور فرع کیا ہے؟ اولیاء بزرگوں سے تبرک. وہ فرع بات وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی سے جائز ہے تو ولی سے جائز کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیا یہ قیاس درست ہے؟ میرا یہ سوال ہے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ قیاس درست ہے یا نہیں؟ اب ہم پہلی شرط کی بات کر رہے ہیں، شرط یاد رکھیں. پہلی شرط ہے قیاس کی، اپنے سے قوی دلیل کی مخالفت نہ کرے. اپنے سے قوی دلیل قرآن مجید، صحیح حدیث نمبر 3، اجماع یا قول صحابہ نمبر 4. اس معاملے میں، اس مثال میں، یہ اس فتوے میں جو قیاس کی بنیاد پر دیا گیا، درست ہے یا نہیں اور کیوں؟ درست نہیں ہے. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ درست نہیں، سیدھا بتائیں نا، درست نہیں ہے، غلط ہے. آپ پتہ پریشان، میں پھر دلیل پوچھوں گا نا. اچھا پھر وجہ بتائیں، چلیں وجہ بتائیں، وجہ کیوں؟ اچھا خاصیت، یہ تو پوچھو خاصیت کی دلیل کیا ہے؟ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے تبرک حاصل کیا؟ سیدنا عمر سے، خلفائے راشدین سے، کسی صحابی سے؟ جب صحابہ کرام نے تبرک صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کیا یا کسی سے حاصل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اور صالحین سے تبرک بھی جائز نہیں ہے. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام نے جس راستے کو چھوڑا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا کسی کے لیے جائز نہیں. اسے کہتے سنت ترکیہ ہے. صحابہ کرام نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ کیا چھوڑا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے سے بہتر صحابہ سے تبرک حاصل کرنا چھوڑا یا نہیں؟ تابعین نے بھی اسی طریقے سے تبرک نہیں کیا صحابہ کرام سے. تو کوئی بھی شخص آ جا کے یہ کہے کہ اولیاء اور صالحین سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، اس کی دلیل جیسا کہ عام صوفی بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرتے تھے. اب جواب کیا دیں گے کہ آپ کا قیاس جو ہے فاسد ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تبرک حاصل کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی سے تبرک حاصل نہیں کیا, اس کی دلیل بھی موجود نہیں ہے, کوئی دلیل بھی نہیں ہے. مجھے کوئی شخص ایک روایت دکھا دے کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے سید بکر صدیق یا سید عمر بن الخطاب یا خلفاء راشدین یا کسی صحابی سے بھی تبرک حاصل کیا ہو, کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہاں پر قیاس جو ہے کسے ٹکرا رہا ہے؟ سنت ترکیہ سے. اللہ رحم کرے جی.
انہوں نے کہا کہ اولیاء جو ہیں وہ انبیاء سے بڑھ گئے
ہیں, ان للہ وان الیہ راجعون,
اور اس کی دلیل یہ دی قرآن سے کہ خضر علیہ السلام
اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
وہ اولیاء اللہ ہیں خضر اور موسیٰ.
اچھا, درس کے آخر مجھے یاد دلانا کیونکہ ہمارا درس چل رہا ہے تو پھر کٹ ہو جائے گا بیچ میں. اس کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ اولیاء انبیاء سے بہتر ہیں, بھائی کا یہ سوال ہے, اور انہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سنا ہے یہ بات کرتے ہوئے, اور دلیل پیش کی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی کہانی میں کہ سیدنا موسیٰ خود چل کے گئے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے, تو فاضل کے مفضول کی طرف نہیں جاتا بلکہ مفضول فاضل کی طرف جاتا ہے ہمیشہ. تو اس کا ان شاء اللہ جواب جو درس کے آخر مجھے یاد دلانا میں دوں گا. یہ بات سمجھ آئے گی؟ اچھا, دوسری شرط قیاس کی, کیسا فرماتے ہیں, ان یکون حکم الاصل ثابتا بنص او اجماع. اصل جو ہے, میں مثال دوں تاکہ بات جو ہے آسان ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد. سونا سونا سونے سے, چاندی چاندی سے, کھجور کھجور سے, گندم گندم سے, جو جو سے, اور نمک نمک سے, برابر برابر اسی وقت مجلس عقد میں. اگر کوئی شخص ایک کلو گندم دے کے دو کلو لینا چاہے اس کے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ برابر ہونا چاہیے, وہ یہاں پر زیادتی ہے, اسے کہتے ہیں سود, یہ سود ہے. اچھا, چاولوں میں سود جاری ہوتا ہے یا نہیں؟ چاولوں میں سود جاری ہوتا ہے. چاول میں اور گندم میں کوئی فرق ہے؟ ہے فرق. آپ کہتے ہیں نہیں ہے, دائیں جانے والے بائیں جانے والے کہتے ہیں ہے. کیا فرق ہے؟ وہ گندم ہے وہ چاول ہے. نہیں, اس کے علاوہ فرق, کوئی فرق ہے؟ گندم بھی کئی قسم کا ہوتا ہے, چاول گندم میں فرق نہیں ہے. کس اعتبار سے فرق نہیں ہے؟ نمبر ایک, دونوں مطعوم ہیں کہ نہیں, کھائے جاتے ہیں کہ نہیں. نمبر دو, دونوں مکیل ہیں کہ نہیں, مکیل ہیں. اور کیل کیا ہوتا ہے؟ خاص برتن ہو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے, مکیل ہے. نمبر تین, پیچھے بھی ایک یکسانیت ہے. بارک اللہ فیک. ذخیرہ کیے جاتے ہیں, ورنہ سیب مالٹا لے لیں آپ, ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ان چار چیزوں کو دیکھیں ذرا, کھجور ہے, جو ہے, گندم ہے, اور نمک ہے. یہ ذخیرہ کیے جاتے ہیں کہ نہیں, کھائے جاتے ہیں کہ نہیں, اور ماپے جاتے ہیں کہ نہیں کیل میں. تو ان چیزوں میں علت ایک ہے, ایک ہے کہ نہیں, ایک علت ہے. اچھا, چاول اگر میں ان چاروں میں شامل کرنا چاہوں, بات صحیح ہے غلط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاولوں کا ذکر نہیں کیا، چاول موجود تھے یا نہیں تھے؟ کھائے جاتے تھے کہ نہیں؟ کھائے جاتے تھے، موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاولوں کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاولوں میں سود نہیں ہوتا، یا چاولوں میں سود ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں کھائے جاتے اس لیے ذکر نہیں کیا؟ گندم کا ذکر کیا تو چاول کا ذکر بیچ میں شامل ہو گیا. اچھا چاول ذکر کیوں نہیں کیا؟ چاول زیادہ نہیں کھائے جاتے تھے جیسے کہ آج کھائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العین بنا کر بھیجا ہے اور حکمت اور بلاغت کے انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. جو چیز بہت ضروری ہے ان کو متعلق بات کریں گے نا، اور ایک پیمانہ دے دیں گے آپ کو، مثال کے طور پر اگر چاول شامل ہو جاتے اور گندم نہ ہوتا تو صحابہ کرام تعجب نہ ہوتا، بھائی جو ہم چیز کھاتے نہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو ہم سب سے زیادہ کھاتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تو بات عجیب تھی کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کا ذکر نہیں کیا. اہل الظاہر نے کیا کیا؟ اہل الظاہر کہتے ہیں کہ چاول میں سود نہیں ہے، ایک کلو چاول دے کے دو کلو لے لو، کوئی مشکل نہیں. اہل الظاہر یہاں پر غلطی ان سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ قول جو نظر ثانی کے مستحق ہے. اب مسئلے کو سمجھ لیا ہم نے. اب چاولوں میں سود جاری ہوتا ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں دلیل ہے، کسی حدیث میں ہے، اجماع میں ہے، کیا بچتا ہے؟ قیاس ہی دلیل ہے. تو قیاس کی بنیاد پر چاول میں سود جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر چاول میں سود جاری ہوتا ہے تو سیب میں ہوتا ہے؟ دو کلو سیب دے کے میں تین کلو لے سکتا ہوں؟ آپ سمجھے نا ذرا، سیب ایک کلو میرے پاس ہے، میں دو سیب دے کے ایک کلو دے کے میں دو کلو لینا چاہتا ہوں، جائز ہے یا نہیں اور کیوں؟ جائز نہیں ہے. سود ہے، دلیل کیا ہے آپ کی؟ کس چیز پہ آپ نے قیاس کیا؟ گندم، گندم پہ کیا قیاس آپ نے؟ گندم اور سیب ایک جیسے ہیں تو پھر کیسے قیاس ہو سکتا ہے؟ کس میں فرق ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک چیز میں فرق ہے، میں نے تین مشابہت کی باتیں بیان کی، سٹور نہیں کر سکتے. بارک اللہ فیک. دیکھیں جتنے بھی ہیں وہ ہونے دیں آپ، لیکن کیا چیز اب دیکھیں، جو چیز جتنے بھی ہیں بات پتہ کیا، آپ پیسوں سے لیں جتنی آپ کی مرضی کرے، پیسے اور چیز ہے، سیب اور چیز ہے. اب گندم ہے اور پیسہ ہے، دس ریال کا گندم خریدیں ایک کلو یا بیس ریال کا ایک کلو خریدیں، مشکل ہے اس میں؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ پیسہ پیسے سے، گندم گندم سے، دس ریال دے کے بارہ لے سکتا ہوں میں؟ جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کیا سونا کا ہے؟ میں سونا تو نہیں، میں ریال دے رہا ہوں. بارک اللہ فیک. دیکھیں اگرچہ دیکھیں یہ ریال ہے، یہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے. ریال سونا چاندی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، نکلتا کیوں نہیں؟ یہ سونا چاندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی نکل رہا ہے. اگر میں پچاس دے کے سو لوں، ہنس کیوں رہے؟ اگر پچاس دے کے میں سو لوں، جائز ہے؟ دلیل کیا ہے مجھے دکھائیں؟ قرآن مجید نے کہا ہے، حدیث میں ہے، یوں کہیں حدیث میں ہے نہیں ہے. بارک اللہ فیک. اجماع میں ہے، کس میں ہے پھر؟ آپ نے کسی سے قیاس کیا؟ یہ نوٹ ہے، کسی سے قیاس کیا؟ سونے سے. کون سی یکسانیت ہے اس ریال میں اور سونے میں؟ علت کیا ہے؟ دیکھیں علت کیا ہے؟ کرنسی. اس زمانے میں سونا اور چاندی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا، آج کے دور میں ان کو ہٹا کر، ورنہ سب کی جیبیں بھری ہوتی ہے، ایسے ہم چل بھی نہیں سکتے تھے، مشکل سے بوجھ اٹھاتے اپنا موٹاپے کی وجہ سے، اور سونا چاندی بھی اٹھانا پڑتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے آسانی ہو گئی ہے، اب یہ ریال جو ہے آسانی سے کاغذ کا ٹکڑا ہے، جیب میں رکھ لیا پتہ نہیں چلتا، چھپانا بھی آسان ہے، ورنہ اس زمانے میں دیگیں بھری ہوتی ہیں، ادھر چاولوں کی دیگ ادھر سونے کی دیگ. سبحان اللہ. اس میں علت کیا ہے؟ کرنسی ہے. سونے میں علت کیا ہے؟ کرنسی ہے. چاندی میں علت کیا ہے؟ کرنسی ہے. اگر آپ نے سونا سونے کے بدل میں دینا تو برابر ہونا چاہیے، زیادہ ہے سود ہے، چاندی ہے چاندی کے بدل سود ہے، ریال ہے ریال کے بدل برابر ہونا چاہیے، ورنہ سود ہے. اچھا ریال اور سونا، ریال اور سونا، یہاں پر جنس مختلف ہے، علت ایک ہے. سود کا درس گزر چکا ہے، فقہ میں نہیں آنا چاہتا میں، لیکن صرف ایک یاد دہانی کے لیے ہم علت کی بات کر رہے ہیں. علت سمجھ آ گئی؟ اب سیب میں وہ علت ہے جو گندم میں ہے؟ سیب میں ہے نہیں، اس لیے سیب میں سود نہیں ہوتا. اچھا ایک گاڑی دے کے دو گاڑی لے سکتا ہوں میں؟ گاڑیاں نہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ابھی آپ نے فتویٰ دیا کہ نہیں؟ ابھی آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہاں
قیمت جو ہے نا وہ دیکھنی پڑے برابر کی ہے تو وہ تو پھر نہیں.
قیمت کیسی ہے؟ اچھا چھوڑے گاڑی کو، یہ موبائل ہے، یہ سستا ہے، آپ کے پاس کون سا ہے؟ آپ کا مہنگے والا سیم ہے، پھر مشکل ہے. اچھا ایک موبائل دے کے دو موبائل لے سکتے ہیں؟ سستا ہونا چاہیے. نہیں سستا کی بات نہیں، ایک دے کے دو لے سکتے ہیں. اچھا گاڑی، اب سیدھے ہو گئے. اچھا وجہ،
وجہ قیمت،
بات ختم ہے میرے بھائی. لوہے میں سود جاری ہوتا ہے؟ ایک کلو لوہا دیتا ہوں میں آپ کو، آپ سے دو کلو، آپ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں، میں ایک کلو دے کے دو کلو لینا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ کیا لوہا کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ اگر لوہا کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتا تو جائز نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ لوہا کرنسی کے طور پہ استعمال ہوگا. جب استعمال ہوگا تب سود ہوگا اس میں، کیونکہ علت نہیں کنورٹ ہوتا ہے. لیکن آپ لوہے کا ٹکڑا جائے اور بکالے میں جائیں کہ مجھے پانی کی بوتل دیں گے آپ کو، کیا خیال ہے دیں گے؟ نہیں، لوہا کرنسی نہیں ہے میرے بھائی. لیکن آپ سونے کا ٹکڑا جائیں آپ کو ایک نہیں دس بوتلیں دیں گے، کیونکہ سونا جو ہے وہ کرنسی کے لیے استعمال آج بھی ہوتا ہے، آج بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہے. انگوٹھیاں بعض عورتیں اور یہ جو پہن لیتے ہیں ہار وغیرہ، اگر پیسے نہیں کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں کسائی بیٹھے وہاں پہ، تو اگر دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنی انگوٹھی رکھ دیتے ہیں، وہ راضی ہو جاتے ہیں. کبھی چیک کریں، لوہے کا ٹکڑا جا کے رکھے، وہ کہیں یہ لوہے کا ٹکڑا ہے، میں بعد میں آ کے پیسے دوں گا، کوئی نہیں مانے گا تیار. لوہے میں کیونکہ لوہے کی علت کرنسی نہیں ہے، یاد رکھیں، تو لوہے میں سود جاری نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں تھوڑا سا، میں نے اس لیے اسٹاپ کے ساتھی بھی نئے آئے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے. دوسری شرط جو ہے قیاس کی، سیاسہ فرماتے ہیں، ان یکون حکم الاصل ثابتا بنص او اجماع، کہ اصل کا حکم جو ہے اس کی دلیل ہو، ثابت ہو نص سے یا اجماع سے. گندم میں، گندم اصل ہے اس مثال میں، اور چاول فرع ہے، ٹھیک ہے؟ چاول، یہ گندم ہے یا چاول ہے. گندم جو ہے وہ ہم برابر مقدار میں بیچیں گے، اس سے زیادہ دیں گے تو سود ہے. اس کی دلیل ہے، دلیل ہے کہ نہیں گندم کی؟ دلیل ہے، صحیح حدیث میں ہے. چاول میں سود جاری ہوتا ہے، اس کی دلیل ہے؟ اس کی دلیل حدیث نہیں بلکہ قیاس ہے گندم پر، اس حدیث میں جس میں گندم کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب جیسا فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ ثَابِتًا بِقِيَاسٍ لَمْ يَصِحْ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ، اب چاول ہے نا، اب چاول پر اگر میں کہوں چاول میں سود جاری ہوتا ہے، اس لیے کورن میں بھی سود جاری ہوتا ہے. کورن کیا کہتے ہیں ہم؟ چلی، چھوڑے، چنا جانتے ہیں، مکئی میں بھی سود جاری ہوتا ہے. بھی آپ کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ چاولوں پہ جو ہے نا سود جاری ہوتا ہے، اس لیے مکئی میں بھی سود جاری ہوتا ہے. یہ کیا بات درست ہے؟ شیخ فرماتے ہیں بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چاول بذات خود چاول کی دلیل نہیں ہے، چاول کو ہم نے قیاس کی دلیل پر استعمال کیا ہے نا، تو آپ چاولوں کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکے، کیونکہ یہ خود قیاس سے ثابت ہوا ہے، نص سے ثابت نہیں ہوا. اور آپ ہاں بارک اللہ فیک، شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل کی طرف واپس آنا پڑے گا. مقیس جو جس کی دلیل آلریڈی قیاس ہے، پہلے سے قیاس ہے، اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. تو دوسری شرط یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں انما یقاس علی الاصل الاول لان الرجوع الیہ اولا ولان قیاس فرع علیہ الذی جعل اصلا قد یکون غیر صحیح. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ اصل یعنی مقیس علیہ کا حکم قیاس سے ثابت ہوگا تو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا. بے شک اس سے پہلے اصل پر قیاس کیا جائے گا اور اس پہلے اصل سے کی طرف رجوع کرنا ہی اولا ہے, یعنی گندم کی طرف رجوع کرنا اولا ہے, چاولوں کی بات اپنی کریں گے ہم. اور اس لیے بھی کہ جس فرع کو اصل بنا کر اس پر قیاس کیا جا رہا ہے کبھی غیر صحیح ہو سکتا ہے, اس پر قیاس کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی عالم نے غلط قیاس کر کے اس کو برفتوا, جیسے کہ بھائی نے کہا کہ سیب میں بھی جاری ہوتا ہے تو پھر سیب مالٹا بھی آ گیا, میں مالٹا کہاں کو تھا, سیب میں جو ہوتا ہے اس لیے پھر مالٹا بھی میں ہوتا ہے, ناشپاتی میں بھی ہوتا ہے, دلیل کیا ملکی کو مالٹا میں بھی ہوتا ہے, تو یہ لمبی لسٹ ہو جائے گی. تو غلطی کہاں پہ, غلطی سیب میں ہوئی, تو اس کی وجہ سے سارے غلط ہیں کہ نہیں, سارے فتوا غلط ہو گئے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ قیاس جو ہے وہ اصل پر ہی کیا جائے گا, نہ کہ کسی مقیس چیز پہ کیا جائے گا جس کی پہلے دلیل نہیں, بلکہ جس کی پہلے دلیل ہی قیاس ہے. اور اس سے پہلے بھی کہ فرع پر قیاس کرنا, پھر فرع کو اصل پر قیاس کرنا بلا وجہ ایک کی ایک تکلیف ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اس کی مثال دیکھیے, اب جیسا فرماتے ہیں مثال ذلك ان یقال یجری الربا فی الذرہ, وہی بات جو میں نے بیان کی ہے, یہ کہا جائے کہ ذرہ میں, ذرہ کیا ہے ابھی آپ نے کہا ہے, ذرہ کیا ہے, ہاں مکئی کے دانے جو ہیں, کہ مکئی میں سود ہے, یہ مکئی جو ہے اگر آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو برابر مقدار میں بیچیں گے ورنہ اس میں سود ہے. قیاسن دلیل کیا ہے, قیاس ہے کس چیز پہ, علی الرز, چاولوں پر قیاس کرتے ہوئے, ویجر ربا فی الرز قیاسن علی البر, اور چاول میں سود جاری ہوتا ہے کس وجہ سے, کس پہ قیاس کرتے ہوئے, گندم پہ. فالقیاس ھکذا غیر صحیح, یہ قیاس غیر صحیح ہے, درست نہیں ہے, غلط ہے. ولکن یقال یجر ربا فی الذرہ, لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ مکئی میں قیاس, مکئی میں ربا جاری ہوتا ہے, سود جاری ہوتا ہے, کس پہ قیاس کرتے ہوئے, قیاس علی البر, گندم پہ قیاس کرتے ہوئے. لیقاس علی اصل ثابت بنص, تاکہ یہ قیاس جو ہو ایسے اصل پر ہو جس کا ثبوت نص سے ہو, یعنی قرآن سے یا صحیح حدیث سے ہو. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. نمبر تین, تیسری شرط, ان یکون الحکم الاصل علت معلومہ, اصل کا حکم جو ہے اس کی علت معلوم ہونی چاہیے. گندم پہ آتے ہیں واپس, یہ مثال گندم کی آسان مثال ہے. گندم میں سود جاری ہوتا ہے, علت کیا ہے, میں نے تین بیان کی ہے, کھایا جاتا ہے مطعوم ہے, اس کو ماپا جاتا ہے مکیل ہے, اور ذخیرہ کیا جاتا ہے یدخر, تین چیزیں ہیں. جیسا فرماتے ہیں ان یکون الحکم الاصل علت معلومہ, اس کی علت معلوم ہونی چاہیے, لیمکن الجمع بین الاصل والفرع فیہا, تاکہ ہم اس فرع کو جس کو ہم اصل پہ قیاس کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکیں, جمع کر سکیں دونوں کو, دونوں کو برابر کر سکیں. قیاس میں کیا ہوتا ہے, برابری ہوتی ہے کہ نہیں, قیاس ترازو ہے, دو مختلف چیزوں کو برابر کیا جاتا ہے ان کی کسی یکسانیت کی وجہ سے. یکسانیت کہاں سے پتہ چلے گی, وہ علت, وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ حکم جاری ہو اصل میں. گندم میں حکم جاری ہوا سود کا تین وجوہات سے, کھایا جاتا ہے, ماپا جاتا ہے, اور ذخیرہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جیسا فرماتے ہیں یہ علت جو ہے یہ معلوم ہونی چاہیے, اگر علت معلوم نہیں تو قیاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تیسری شرط سمجھ آئی, علت معلوم ہے تو قیاس جاری نہیں ہوتا. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا, اگر اصل کا حکم تعبدی ہو, کوئی علت کا پتہ نہ چلے, کوئی پتہ نہیں علت کیا ہے, اور صرف عبادت کے لیے ہم وہ عمل کرتے ہیں بغیر وجہ جانے ہوئے, لم يصح القياس عليه, اس پر قیاس کرنا جائز نہیں. مثال سے بات آسان ہو جائے گی. مثال ذلك, اس کی مثال, ان يقال لحم النعامه, یہ کہا جائے کہ شتر مرغ کا گوشت جو ہے, شتر مرغ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آسٹرچ جانتے شتر مرغ, شتر مرغ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دلیل کوئی ہے, قرآن مجید میں ہے, حدیث میں ہے, اجماع میں ہے, نہیں ہے. اخی کہاں سے اس نے یہ فتویٰ دیا, جیسا فرمایا قیاسن، اگر یہ کہا جائے کہ شتر کو گوشت کھانے سے وہ جو ٹوٹ جاتا ہے، قیاس اللحم البعیر، اونٹ کے گوشت کے کھانے پر قیاس کرتے ہوئے، لمشابہتہما لہو، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں، شتر مرغ کو دیکھیں اور اونٹ کو دیکھیں، ملتے جلتے ہیں کہ نہیں، ملتے جلتے ہیں، پرندوں میں جو بڑا پرندہ ہے اور اس طریقے سے، اور جانوروں میں اونٹ بڑا ہے، لمبی گردن، اس کی بھی لمبی گردن ہے، وہ ہے نا، یعنی تقریباً مشابہت ہے تھوڑی سی. تو کسی نے فتویٰ دے دیا کیونکہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو شتر مرغ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ قیاس کیا ہے. اچھا، جیسا فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ قیاس غلط ہے. کیوں؟ کس شرط کے مخالف ہے؟ اس شرط کے مخالف ہے. کون سی شرط؟ کی علت معلوم نہیں. جیسا فرماتے ہیں لأن حکم الاصل ليس له علت معلومة، کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے جو اصل ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ معلوم ہے کہ کس وجہ سے جا کے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہ تو ہوا خارج ہوئی، نہ پیشاب پخانہ ہوا، کس وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ گیا؟ کوئی علت معروف ہے؟ وجہ معروف ہے؟ کوئی معلوم نہیں، ہم جانتے نہیں. لیکن پھر کیوں ہم وضو کرتے ہیں دوبارہ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نتوضأ من لحوم الغنم، کیا ہم بکری کے گوشت سے وضو کر لیا کریں، یعنی گوشت کھانے کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نہیں، ضروری نہیں ہے. پھر سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نتوضأ من لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وضو کر لو. اسے واضح ہوا کہ بکرے کے گوشت میں اور اونٹ کے گوشت میں فرق ہے کہ نہیں. فرق کس اعتبار سے فرق ہے؟ وضو ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، اس اعتبار سے فرق ہے. بکرے کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اونٹ کے گوشت کے کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. اب ایک شخص آئے اور کہتا ہے جب اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر شتر مرغ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں بھی؟ کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں، قیاس کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قیاس باطل ہے، فاسد ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کی کوئی علت معلوم ہے؟ جیسے گندم میں ایک نہیں تین علتیں ہیں معلوم، جو ہے اس میں کوئی علت معلوم ہے؟ کوئی علت ہم جانتے نہیں ہیں. یہ محض ہم عبادت کی نیت سے عبادت کرتے ہوئے دوبارہ وضو کرتے ہیں، ورنہ وجہ تو ہمیں نہیں پتا وجہ کیا ہے اس کی. اس لیے یہ قیاس جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اس جیسا فرماتے ہیں انما ہوا تعبد محض علی المشہور. جی نہیں ٹوٹتے. کیوں؟ کیونکہ دلیل ہی کوئی نہیں ہے. جو قیاس کی دلیل پیش کرتے ہو قیاس فاسد ہے. کیوں فاسد ہے؟ کیونکہ علت کا پتہ ہی نہیں. جب ہمیں اصل علت کا پتہ نہیں ہے تو پھر فرع کیسے اس کو ہم لٹکا سکتے ہیں؟
آج سمجھ آئیے اس میں فوائد ہے کہ قیاس کو باطل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام بتانا ہی خیر ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا، دوسری مثال، چلیں میں بات اور آسان کروں، شتر مرغ کے ہم گھومتے رہیں، ایک آسان مثال لیتے ہیں، عملی مثال. ایک شخص ہے، اس نے طواف کیا، سات چکر لگائے، طواف کر لیا، پھر دو رکعت پڑھی، ٹھیک، پھر سعی کی، سعی کے بعد وہ دو رکعت پڑھنا چاہتا ہے. ہم نے کہا کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جب طواف کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں جائز ہے، تو پھر سعی کے بعد کیوں نہ پڑھوں میں؟ خیر کا کام ہے کہ نہیں؟ خیر کا کام ہے،
طواف ہے، وہ بھی طواف ہے.
جی
وہ بھی طواف ہے،
سعی کو بھی طواف کہا گیا ہے، تو پھر میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ سے سوال کیا گیا ہے، جائے پڑھیں، خیر کی بات ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ. اللہ تعالی جی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی بات کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اور نہ صحابہ کرام نے پڑھی ہے، یہ کون سی سنت ہے؟ سنت ترک ہے، بارک اللہ فیک، ابھی ہم بات ہوئی ہے. نمبر دو، بارک اللہ فیک، ہم طواف کے بعد دو رکعت کیوں پڑھتے؟ کوئی علت ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ اللہ اعلم. ہمیں حکم دیا کہ ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ طواف کا دو رکعت نماز سے کوئی تعلق ہے آپس میں، یہ اور عبادت ہے، وہ اور عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی کر دیا، حکم بھی دیا ہے. عملاً آپ سب جب طواف کرتے تھے دو رکعت پڑھ لیتے تھے، تو علت معلوم نہیں. جب علت معلوم نہیں ہے تو پھر اس پر قیاس کرنا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ قبر کا طواف کر کے دو رکعت پڑھتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیں، سعی کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، سعی مشروع ہے کہ نہیں؟ مشروع ہے. اس کے بعد بھی دو رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے, نفل جو دو رکعت ہیں. اور قبر کا طواف کر کے جو شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے, شرک ہے, اس کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کعبے کے طواف کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پر بھی دو رکعت پڑھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھو آنکھوں سے کہ نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. شواز کندہ کے ہاتھ کی ویڈیو میں بھی ہے, اور ویسے دیکھیں آپ, یعنی کوئی بھی شخص جا کے دیکھے, ایک دوسری دنیا ہے وہاں پہ.
آپ کے شہر میں ہم نے خود ہی
کیا ہے. میرے شہر میں آپ نے خود کیا ہے, اللہ رحم کرے. گائے اور بھینس کے بارے میں وضو نہیں ٹوٹتا. گائے کا گوشت کھائیں, بھینس کا گوشت کھائیں, وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ دلیل ہی نہیں. اونٹ کے گوشت پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ وجہ معلوم نہیں, علت معلوم نہیں. نمبر چار, چوتھی شرط, ان تکون علت, کیسا فرمایا جائے؟ علت جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, معلوم غیر معلوم, علت کی بات کرتے ہیں. ان تکون العلت مشتملت علی معنی مناسب للحکم, جس علت کا ذکر کیا گیا ہے یا جو علت معلوم ہو چکی ہے, وہ علت جو ہے اس کو کوئی معنی مناسب ہونا چاہیے, اس معنی کی کوئی مناسبت ہونی چاہیے, یعنی بے معنی علت نہ ہو, اور جس حکم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے مطابق ہو. جی ہاں, چوتھی شرط ہے کہ علت کا معنی مناسب ہو, حکم سے تعلق رکھتا ہو. کیسے پتا چلے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یعلم من قواعد الشرع اعتباره, شریعت کی بنیادی قواعد سے, شریعت کی بنیادوں سے اس کا اعتبار سمجھا جائے. مثال کل اسکار فی الخمر, جیسا کہ نشہ شراب میں. شراب حرام ہے؟ حرام ہے. کوئی شک ہے؟ حرام کی دلیل نص میں موجود ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دلیل کیا ہے؟ فاجتنبوه, فعل امر ہے, چھوڑنے کا فعل امر ہے, چھوڑ دو, حرام ہے. ٹھیک ہے, علت کیا ہے؟ کوئی علت ہے؟ نشہ علت ہے. اچھا, اگر کوئی شخص کہے کہ شراب اس لیے حرام ہے کیونکہ شراب لکوڈ ہے, شراب لکوڈ ہے کہ نہیں؟ شراب لکوڈ ہے, یہ پانی ہے, لکوڈ مطلب یہ لکوڈ پانی کی طرح ہے کہ نہیں؟ شراب لکوڈ ہے, تو شراب کی حرمت لکوڈیٹی کی وجہ سے ہے کہ وہ سائل ہے یا نشے کی وجہ سے ہے؟ اگر کوئی شخص کہے نہیں شراب جو ہے وہ لکوڈ اس لیے وہ حرام ہے, تو پھر پانی حرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا, لکوڈیٹی وجہ ہے کہ نہیں؟ سبب تو ہے نا, یعنی ایک لکوڈ اس کی صفت معلوم ہے کہ نہیں, لیکن اس صفت کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہے, کسی اور وجہ سے. اور وجہ کیا ہے؟ نشہ. اچھا, کچھ شخص کہے ہیروین جو ہے وہ حرام نہیں کیونکہ وہ لکوڈ نہیں ہے. دیکھیں, لکوڈیٹی وجہ نہیں ہو سکتی, یاد رکھیں. اگر لکوڈیٹی وجہ ہوتی یا علت ہوتی تو پھر پانی بھی حرام ہوتا ہے, ہیروئن بھی حلال ہوتی کہ نہیں؟ تو وجہ کیا چیز ہے؟ نشہ ہے. اس کی شکل و صورت کیا گولے کی شکل میں ہو, چاہے لکوڈ کی شکل میں ہو, چاہے پاؤڈر کی شکل میں ہو, چاہے گیس کی شکل میں ہو, حرام ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کل مسکر حرام, ہر نشہ اور چیز حرام ہے. اچھا, اب شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو ذرا سمجھیں. یہ نشے کی بات ہے تو میں نے یہ بات تھوڑی سی بیچ میں ڈال دی تھی بریکٹس میں. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جس علت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس علت کی مناسبت ہو, اس کا ذکر یوں نہ کیا گیا ہو. بعض اوقات یوں ذکر کیا جاتا ہے اور بعض اسے علت سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر غلط فتویٰ دیتے ہیں. اس کی مثال, فَإِن كَانَ الْمَعْنَى وَصْفًا طَرْدِيًّا, اگر معنی جو ہے وہ صرف وصف طردی ہو, لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. اگر معنى جو ہے علت کا معنی جو ہے وہ صرف یوں بیان کیا گیا ہو علت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جیسا کہ سفیدی, جیسا کہ کالک اور سفیدی رنگ جو ہے, تو اس میں اس پہ قیاس نہیں ہوتا. اس کی مثال پھر شیخ صاحب دیتے ہیں, حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ان بریرہ رضی اللہ عنہ خیرت علی زوجها حین عتقت, سیدہ بریرہ کو لونڈی تھی آزاد کیا گیا, ان کا خاوند غلام تھا, جب آزاد کر دیا گیا اب اس کو اختیار دیا گیا, کیا تم اپنے خاوند سے رہنا چاہتی ہو یا خلا ہو جائے تم لوگوں کے بیچ میں. قال وکان زوجہ عبدا اسود, سے بخاری کی روایت میں آگے آیا اس حدیث میں, اور اس کا خاوند کالا سیاہ غلام تھا. ٹھیک ہے, اب یہ رنگ جو بیان کیا گیا ہے, کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ اگر سفید ہوتا تب اس کا کوئی اختیار نہ ہوتا, کیونکہ حدیث میں کالے کا ذکر آیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اور اس کا خاوند کالا اور سیاہ غلام تھا, اس نے انکار, اس نے کہا میں سر نہیں رہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, کیا علت یہ ہے کہ کالا اور سیاہ اس لیے اس کا نکاح فسخ ہوا الگ ہوئے, کیا یہ علت ہے؟ اگر ان کا خاوند سفید ہوتا کالا نہ ہوتا تو کیا فسخ نہ ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ جی غلام تو تھا, اب اگر غلام سفید ہوتا کالا نہ ہوتا کیا رنگ علت ہے؟ رنگ علت نہیں ہے, یہ صرف ذکر کیا گیا ہے. اور سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہیں جب انکار کیا تو راوی نے بیان کرنا چاہا کہ انکار کی ایک وجہ تھی کیونکہ رنگ کالا تھا. اللہ اعلم, دیکھیں گے انشاءاللہ. فقولہ, تو یہاں پر اس حدیث میں اسود وصف طردی, رنگ کا جو ذکر کیا کالا یہ صرف وصف طردی ہے, ویسے اس کا ذکر کیا گیا ہے. لا مناسبت له للحکم, کہ حکم میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. حکم کیا ہے؟ کہ دونوں کی علیحدگی ہو گئی, یہ حکم ہے. کہ کالے رنگ کی اس میں کوئی دخل اندازی ہے؟ کوئی دخل اندازی نہیں. ولذلك يثبت الخيار للأمة, اس لیے لونڈی کے پاس اختیار ہے, اذا اعتقت جب اسے آزاد کر دیا جائے, تحت عبد جب وہ کسی غلام کے نیچے ہو, یعنی اس کا خاوند غلام ہو, وہ ان کان ابیض, اگر یہ سفید کیوں نہ ہو, حکم ایک ہوگا دونوں کا کہ نہیں؟ حکم ایک ہوگا. ولا يثبت لها اذا اعتقت تحت حر وان كان اسود, اور یہ حکم اس کے لیے نہیں ہوگا اگر اسے آزاد کر دیا جائے اور اس کا خاوند آزاد ہوتا, تب علیحدگی نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ کالا بھی ہوتا. پہلی ہے یہ بات سمجھ آئی ہے؟ لونڈی ہے اور غلام ہے, ٹھیک ہے, میاں بیوی ہیں, لونڈی کو آزاد کر دیا گیا, اب لونڈی کو اختیار ہے کہ اس خاوند کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنا چاہے, خاوند تسلیم کرے یا نہ کرے اس کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے, یہ غلام جو ہے چاہے سفید ہو یا سیاہ ہو رنگ کے کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر لونڈی جو ہے اس کا خاوند آزاد ہو, ٹھیک ہے نا, چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے, لونڈی ہے اس کا خاوند آزاد ہے, اس خاوند نے لونڈی کو آزاد کر دیا, کیا اس پاس اختیار ہے اس کو چھوڑنے کا اگرچہ وہ سفید کیوں نہ ہو؟ اختیار نہیں ہے. شیخ صاحب یہ بیان کریں کہ رنگ کا ذکر جو کیا گیا ہے اس کا اس حکم کی علت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لگتا ہے بات مشکل ہے.
نہیں جو لڑکی پہلے سے نس موجود ہے لونڈی اور غلام کا معاملہ,
بس الحمدللہ نس موجود ہے پہلے سے, اور نس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ دونوں غلام تھے, رنگ سے تعلق ہی نہیں ہے.
سر بریہ کو چھوڑا گیا تھا اور غلام کو نہیں چھوڑا گیا؟
نہیں.
اچھا پھر اس لیے اختیار,
اس لیے اختیار ہو نا, اگر دونوں آزاد ہو جاتے تو بات ختم ہو, وہی نا. نمبر پانچ, پانچویں شرط جو ہے جیسا فرماتے ہیں, ان تكون العلۃ موجودہ فی الفرع کوجودها فی الاصل, جو علت, اب علت کی بات ہو رہی ہے, معلوم ہے علت, پھر اس میں جو وصف ہے اس کا معنی بھی ہونا چاہیے. پھر اب اس شرط میں شیخ صاحب فرماتے ہیں پانچویں شرط میں, ان تکون علت موجود ہے فی الفرع کوجودها فی الاصل, جو علت ہے اصل میں فرع میں بھی وہی علت ہونی چاہیے, علت دونوں ایک ہونی چاہیے, یعنی کہ اصل کی علت دوسری ہے, وجہ دوسری ہے اور فرع کی وجہ دوسری, پھر تو قیاس ہو نہیں سکتا. کل اذا فی ضرب الوالدین المس على التأفیف, قیاس على التأفیف. اب اس کی مثال دیکھیں, والدین کو مارنا جائز ہے جائز نہیں؟ والدین کو اف کہنا جائز ہے؟ دونوں جائز نہیں ہیں. والدین کو مارنے کی, نہ مارنے کی کوئی دلیل ہے کہ والدین کو مارنا حرام ہے, نہ مارا کرو؟ اچھا, اف سے منع کرنے کی دلیل ہے؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف بھی نہ کہا کرو. اچھا, دونوں میں کوئی علت یکساں ہے, اف میں اور مارنے میں علت ہے کہ نہیں؟ بےحد بھی علت ہے اور تکلیف پہنچانا مارنے میں بھی ہے اور وہ علت اف میں بھی ہے. جیسا فرماتے ہیں کل اذا تکلیف پہنچانا, اذیت دینا, فی ضرب الوالدین, والدین کو مارنے میں قیاس علی, کسی پہ قیاس کرو التأفیف, تأفیف پہ. فلم تکن علت موجودۃ فی الفرع لم يصح القیاس, اگر علت فرع میں نہ ہوتی, والدین کے مارنے میں علت اگر نہ ہوتی تو پھر قیاس باطل ہو جاتا. علت فرع میں بھی ہے, وہی علت اصل میں بھی ہے, اف کہنے میں بھی وہی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے مارنے میں, اس لیے مارنا بھی حرام ہے. اگر اور شریعت نے یہاں پہ دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ تعالی کی حکمت ہے, جب کوئی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے نا تو بعض اوقات شریعت کے الفاظ اس طریقے سے بیان ہوتے ہیں کہ چھوٹی چیز کے ذکر کو کر کے مقصد ہوتا ہے کہ اس سے بچنا اور اس سے بڑی سے بھی بچنا, کیونکہ اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. زنا کرنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جانا زنا کے, اور پھر ہر اس راستے کو حرام کر دے جو زنا تک لے جاتا ہے. غیر محرم عورت کو دیکھنا, ایک مرتبہ دیکھا تمہارے لیے دوسری مرتبہ حرام ہے, ہے کہ نہیں؟ غلطی سے دیکھ لیا تو دیکھ لیا, منہ پھیر لیا, دوسری دفعہ دیکھیں گے تو حرام ہے. کو ایجوکیشن, آپس میں اختلاط مرد و عورتوں کا, حرام ہے کہ نہیں؟ عورت کا بغیر مرد کے سفر کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. ولا تقربوا الزنا, زنات کی طرف جو چیز بھی آپ کو لے کے جائے ساری کی ساری حرام ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے اف سے منع فرمایا ہے, ولا تقل لهما اف, کیونکہ مارنے کی بات اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا, تاکہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے بات کہ میں کبھی والدین پر ہاتھ بھی اٹھاؤں, لیکن خواب میں بھی بات نہ آئے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ والدین کو مارنا جائز ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. والدین کو مارنا حرام ہے, اگر اف حرام ہے تو والدین کو مارا من باب اولا حرام ہے. اچھا, مثال ذلك, اس کی مثال دیکھیں, پھر واپس آتے ہیں گندم پیشے سے واپس آ رہے ہیں. مثال ذلك, ان يقال العله في تحريم الربا, یہ کہا جائے کہ جو علت سود کی حرمت میں ہے, تحریم الربا فی البر, گندم میں, کون ہو مکیلا, کیونکہ وہ مکیل کی جائے تو ماپا جاتا ہے خاص برتن میں. ثم يقال, پھر یہ کہا جائے, يجري الربا في التفاح قياسا على البر, کہ سیب میں بھی, تفاح سیب کو کہتے ہیں, سیب میں بھی سود جاری ہوتا ہے, کس چیز پہ قیاس کرتے ہوئے؟ گندم پہ. فہذا القیاس غیر صحیح, یہ قیاس غیر صحیح ہے. کیوں؟ جیسا فرماتے ہیں, لأن العلة غیر موجودة فی الفرع اذ التفاح غیر مکیل, یہ علت فرع میں, فرع کیا یہاں پہ؟ اصل گندم ہے, فرع کیا ہے؟ سیب ہے. سیب میں یہ علت ہے ہی نہیں جو گندم میں ہے. گندم کی علت ہے مکیل, مکیل خاص برتن ہوتا ہے, اس میں ڈالا جاتا ہے, وزن نہیں کیا جاتا, برتن میں ڈالا جاتا ہے, آج وزن کیا جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں نا پرانی دکان میں جائیں آج بھی مکیل ہوتا ہے اور جب زکات و فطر نکالتے ہیں تو اس کیل کے اعتبار سے نکالتے وزن کے اعتبار سے نہیں نکالتے ہم کہتے ہیں تقریباً 3 کلو تقریباً کیوں کہتے ہیں اگر یہ 3 کلو کا پتھر تو موجود ہے اسے تقریباً کہتے ہیں کہ اصل اس کو ماپا جاتا ہے برتن میں اور تولا نہیں جاتا سیب ماپا جاتا ہے برتن میں نہیں ماپا جاتا برتن میں اس لیے سیب جو ہے گندم سے بالکل الگ ہے جو حکم گندم کے وہ حکم سیب کا نہیں ہو سکتا جو علت گندم میں ہے وہ علت سیب میں نہیں ہے واللہ اعلم. اقسام القیاس کوئی سوال ہے ان سوالوں کے اعتبار سے میں یا تو درس روک دیتا ہوں اگلے درس انشاءاللہ یہاں پہ روک کے پھر شروع کریں گے اور اگر سوال نہیں ہے تو پھر میں درس کا آغاز کرتا ہوں. سوال ہے ایک ہے دو ہیں آپ کا تیسرا سوال اور بھی کوئی ہے چلیں پھر آپ کے دو ہیں چلیں اتنا کافی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں مزید آگے اقسام القیاس کی بات کریں کہ قیاس کے کتنی قسمیں ہیں اور اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو کیونکہ سارے عملی مسائل ہیں مثالیں ہیں ساری عملی مثالیں ہیں ساری وہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جو قیاس کے حق میں بات کرتے ہیں کیا ان کی بات درست ہے یا نہیں کیا قیاس واقعی ماخذ بن سکتا ہے یا نہیں اور آگے انشاءاللہ ابھی جو ہم نے آج کے درس میں جو قیاس کی قسمیں جانی ہیں کون سی قسمیں جانی ہیں قسمیں یوں تو نہیں کہ قیاس کی قسمیں لیکن درس کے ایک نچوڑ میں قسمیں آج سامنے ہیں دو قسمیں قیاس معتبر اور قیاس غیر معتبر قیاس صحیح و قیاس فاسد یہ قسمیں ہیں کہ نہیں صحیح قیاس بھی ہوتا ہے اور فاسد بھی ہوتا ہے صحیح قیاس وہ ہے جو ان پانچ شرطوں کے مطابق ہو اور فاسد قیاس وہ ہوتا ہے جو ان پانچ شرطوں میں سے کسی شرط کے مخالف ہو. اس میں آج کے درس میں پانچ شرطوں میں بات کی ہم نے واللہ اعلم. درس سے متعلق کوئی سوال پھر درس سے باہر جو بھائی کا سوال ہے اس میں جائیں گے.
تب ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ہو اور بعد میں چھوڑا تب ترک ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے تو ترکی سنت کیسے جا سکتی.
سوال یہ ہے بھائی کا میں نے یہ کہا تھا کہ سنت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سنت فعلیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر عمل کیا ہے تو ہماری سنت بن گئی ہے سنت فعلیہ بولا جاتا ہے. دوسری قسم کی سنت ترکیہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی ہے اب وہ اس کو چھوڑ ہمارے لیے بھی سنت ہے. تو بھائی کا یہ سوال ہے سنت ترکیہ کا تو یہ ہم مطلب جانتے تھے کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پھر اس کو چھوڑ دیا ہے اس کو سنت ترکیہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی نہیں تو یہ کیسے سنت ترکیہ ہو سکتی ہے. یہ سنت ترکیہ کی دوسری قسم ہے. سنت ترکیہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تھے پھر چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے اسے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کیا ہی نہیں ہے دونوں میں کیا فرق ہے. یعنی دیکھیں مقتضی موجود ہے وجوہات ساری موجود ہیں اسباب موجود ہیں اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس کی واضح مثال جشن میلاد النبی لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن میلاد النبی اپنے جشن ولادت کا جشن منایا منا سکتے تھے کوئی رکاوٹ تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا آج ہمارے لیے بھی ترک کرنا سنت ہے. سنو مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا. اچھا با جماعت دیکھیں با جماعت تراویح کی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے کہ نہیں پہلے پڑھی پھر چھوڑی ترک کر دیا ترک ہو گئی پھر ہمارے لیے کیسے جائز ہے. اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے جیسے کہ آپ لوگ تراویح با جماعت پڑھتے ہو اور یہ سنت ترکیہ تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہم بھی جشن میلاد مناتے ہیں یہ بھی سنت ترکیہ ہے کیا جواب ہے؟ بارک اللہ. ایک تو صحابہ کا اجماع ہے اور جہاں پر اجماع کی بات آتی ہے پھر سنت ترکیہ کی بات ہی ختم ہو گئی ہے. دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تین رات نماز پڑھی کہ نہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تو آپ جو دلیل بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے حق میں ہرگز نہیں جاتی. تو جشن میلاد النبی منانا جو ہے ہدایت ہے, جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا اور صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا. ٹھیک ہے.
دوسرا سوال ہے لیکن پتہ نہیں ریلیٹڈ ہے کہ نہیں.
آپ کا سوال کیا ہے؟
بھول گیا.
اچھا پھر
میرا سوال یہ ہے, آپ نے حدیث ذکر کی ہے سونے کے بدلے میں سونا, چاندی کے بدلے میں چاندی, گندم کے بدلے میں گندم, نمک کے بدلے میں نمک, اور کھجور کے بدلے میں کھجور. کیوں یعنی یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے ایسا یہ کیوں کہا؟
کیوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہ صرف چھ چیزوں کا ذکر کیوں کیا, باقی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟
نہیں ان کا ذکر کیوں پہلے کیا؟
سوال سمجھ نہیں آ رہی. یعنی ان چھ چیزوں کا ذکر کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی اور چیز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟
اس کے علاوہ بھی ذکر
نہیں. نہیں نہیں نہیں, آپ پہلے میرے دھیان سے سوال سمجھے. آپ حدیث پڑھیں,
جو آپ نے وہی حدیث ہے, یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے, میں نے بیان کی ہے. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح, یہ چھ چیزیں ہیں. ید بید, مثل بمثل, کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں کا ذکر کیا, کیوں کیا؟
یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں.
چھ کے علاوہ کسی کا نہیں کیا؟
نہیں, یہ نہیں. ہاں, یعنی کیوں کیا, ان کا کیوں کیا, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے.
شریعت ہے.
کیا چیز؟
شریعت ہے. اس
کو جب بھی کوئی حکم آتا ہے, بڑی سمجھنے والی ایک بات ہے. میرے سوال پہ کوئی غصہ نہ کیجیے.
نہیں, بالکل نہیں غصہ کی کیا بات ہے, ہم یہاں پہ ایک اوپن ماحول میں بیٹھے.
دیکھیے, بڑی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آخر کار آپ نے ذکر کیوں کیا. سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے.
آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے بتائیں, میرا سوال آپ کے سوال سے, کیا سود صرف ان چھ چیزوں میں ہے, ان کے علاوہ بھی سود جاری ہو سکتا ہے؟ بس میں پھر آپ کے پاس سمجھوں, پھر آپ کو جواب بھی دوں گا میں. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھ چیزوں کا ذکر کیا ہے, ان کے علاوہ سود جاری نہیں ہوتا, انہی میں سود ہے بس.
نہیں, کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں, فتویٰ اس وقت دیا جاتا ہے جب ہم باقاعدہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فتویٰ دیا,
صلی اللہ علیہ وسلم,
آخر کار وہ کیا حالات تھے جو آپ نے یہ
حالات یہ تھے اس زمانے میں کہ لوگ سودی کاروبار کرتے اور سود کو کھاتے تھے جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں. کیسے سود کھاتے تھے؟ شراب پہ, جیسے ہم پانی پیتے ہیں. جو لوگ سود نہیں کھاتے تھے, شراب نہیں پیتے تھے, وہ ان کے زمانے میں اس ماحول میں نامرد سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ زنا نہیں کرتے تھے ان کو نامرد سمجھا جاتا تھا, اتنا بگڑا ہوا ماحول تھا. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آج بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے, کیوں؟ یہ ماحول بگڑا ہوا ہے. جوان صحابہ نے جس طریقے سے تربیت حاصل کی ہے اس بگڑے ہوئے ماحول میں, آج کا ہمارا ماحول کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں شراب ہے اور ہم سب کو محفوظ پر شراب نہیں ہے. وہاں پر کوئی گھر نہ تھا جس میں شراب نہ ہوتی, اور بیٹا, باپ خود اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا پیو. خاص خیمے ہوتے جس میں سرخ جھنڈیاں ہوتی, باپ بھی جاتا بیٹے کو ساتھ لے جاتا, اگر بیٹا انکار کر کے کہتا تم نہ مرد ہو, اور پوری قبیلے میں وہ نمرد سمجھا جاتا. یہ برائی تھی. آج یہ اس دور میں ایسی برائی ہے؟ اب رہ گئی بات آپ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کا ذکر کیا, چاندی کا ذکر کیا, جو کا ذکر کیا, گندم کا ذکر کیا, اور
نمک
کا ذکر کیا, کھجور کا ذکر کیا. یہ لسٹ لمبی ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ پہلا سوال یہ ہے. ہو سکتی تھی, چاول بھی تھے اور دوسری چیزیں بھی تھیں. اب نام گنتے جائیں آپ تھک جائیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, اور حکمت کی بات یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے تیس چیزیں بیان کروں میں سے آپ کو دو مشکل سے یاد آئیں, لیکن اگر تیس میں سے میں پانچ کا ذکر کروں یاد ہوں گی کہ نہیں؟ شیخ صاحب نے یہاں پہ درس میں بتایا کہ قیاس کی شرطوں میں سے یہ شرطیں پانچ ہیں. اگر کوئی بڑی کتاب لے کے آتا اور آپ کو دس شرطیں یہاں پہ بیان کرتا, آپ پانچ جو ابھی سمجھ کے گئے ہیں آپ دو بھی نہ سمجھتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ اہم چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بیان کیا ہے. پھر ہمیں ایک ترازو دے دیا ہے, ایک ترازو دے دیا ہے, اس ترازو پہ تولتے جاؤ, جو اس ترازو کے مطابق ہو تو اس کو لے, جو مخالفت اس کو چھوڑ دے. اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو, سگریٹ نوشی حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ نشہ ہے. نشہ تو نشہ تو نہیں سمجھتی, سگریٹ نشہ نہیں ہے, شراب میں نشہ ہے, ہیروئن میں ہے, اوپیوم میں ہے, لیکن یہ نشہ نہیں, سگریٹ نشہ نہیں. کبھی دیکھے سگریٹ پینے والے کو اسے گرتا پڑتا ہو لوگوں کے سامنے, ایسے دیکھا کبھی آپ نے؟ نشہ تو یہ الخمر ما خامر العقل. آپ سلم فرماتے ہیں کہ خمر وہ ہے جو عقل کو کم کر دے اور اس کے اس پر چھا جائے. خمر کی خمار کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز سے آپ کسی کو ستر کر کے ڈھانپ دیتے ہیں, جو عقل کو ڈھانپ دے پھر عقل بھی کام نہ کرے, وہ خمر ہے, وہ نشاور چیز ہے. آپ کبھی دیکھے سگریٹ پینے والے کو آپ کہ اس کا عقل چلی گئی ہو؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید از بک آف سائنس اینڈ ناٹ بک آف سائنس. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں نشانیاں دی گئی ہیں, نشانیوں کی کتاب ہے, سائنس کی کتاب نہیں. ورنہ پھر سائنس پوری ہم لے کے کہیں نہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں پہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. سگریٹ نوش کو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے, کہتے ہیں کہاں قرآن مجید میں دکھائے. پھر میں کہوں گا آپ ببل گم چبا رہے دکھائیں, کہاں قرآن مجید میں حلال ہے. مسئلہ حل ہوا؟ یہ تو مسئلے بگڑتے جائیں گے, بکھرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایک چھوٹا سا ہمیں ترازو دیا ہے. ترازو کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کے لیے طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں ببل گم جو ہے وہ طیب ہے یا وہ خبیث ہے؟ طیب ہے, تو طیبات میں حلال ہے. سگریٹ نوشی طیب ہے یا خبیث ہے؟ خبیث ہے. کہاں میں خبیثوں کے ساتھ وہ حرم علم الخبائث, حرام ہو گئی. ایک مرتبہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے سگریٹ نکالی, بڑا خوبصورت سا انسان ہے, ایسے جین پہنی ہوئی, سگریٹ نکالی. میں نے اسے اشارہ کیا ایمرجنسی کے سامنے, میں نے کہا نہ پیو. کہتا ہاں اس لیے کہ صحت کے لیے مضر ہے. میں نے کہا اس لیے کہ حرام ہے. اس کو وہ پلٹا سے سر الٹ گیا نا, اس کا سامنے سے اندر آیا. پہلے بڑے پیار سے وزاری سے بات کر رہا تھا, کہ تم لوگوں نے نا داڑھی بڑھانا سیکھی ہے اور ٹخنوں کو جو تو ٹخنوں کو اوپر کرنا سیکھا ہے, تم لوگوں نے شریعت کو توڑا ہے. کس نے کہا تمہیں حرام ہے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. لیکن میں نہیں جانتا, بتائے آپ کون ہیں؟ کہتے میں فلان بن فلان بن فلان ہوں, میرے پاس ماسٹر ہے شریعت میں. یعنی تم ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو, بات کر رہے ہو اور حلال حرام کی بات کر رہے ہو. میرے پاس ماسٹر ڈگری, میرے پاس شریعت کی, اور میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے. تمہارے پاس بیچلر ڈگری میڈیسن کی, میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے شریعت کا. نہیں حرام سگریٹ. میں کہا ٹھیک ہے, آپ اپنا کام انجیکشن لگا کے آئیں, پھر آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. میں نے اسے پانچ یا سات منٹ لیے زیادہ, میرے پاس بھی مریض تھے, وہ بھی مریض میں سے ایک مریض تھا. میں نے کبھی اللہ کو ذائقہ پھرا تو آپ نے اٹیک کیا ہے کہ داڑھی کی بات کی ہے. پھر وہ شیو کرتا تھا پورا, اس نے شیو کی ہوئی تھی اور اس کی جو جینز تھی وہ بالکل یعنی اس کو جو جوتا تھا اس کے بھی نیچے تھی. میں نے کہا آپ نے اٹیک کیا داڑھی پر اور اس پر, اللہ کو ذائقہ خیر دے. تو آپ اصل نے فرمایا داڑھی کے متعلق عف اللحا, اور کپڑے متعلق فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ تین لوگوں سے کلام نہیں کرے قیامت کے دن, ان میں سے ایک کا ذکر کیا جس کے کپڑا جو وہ ٹخنوں کے نیچے ہوگا, المسب الازار ہو. یہ تو وسلم کا فرمان ہے. رہے گی بات سگریٹ نوشی کی حرام ہے کہ نہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں. کہتے نہیں مجھے زیادہ بات نہ کریں, قرآن سے دکھ. میں کہ قرآن سے دکھاتا ہوں, آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے مجھے سوال کیا ہے, سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ واللہ خاموش ہو گیا, اسی سوال پہ خاموش ہو گیا. کہتے ہیں میں نے کبھی واضح سوال, سگریٹ طیب ہے یا خبیث ہے؟ ایسے سانس لے کہتا ہے نہ طیب ہے نہ خبیث ہے. ان کو پتہ پکڑ ہوگی ابھی. میں کہ آپ یوں تو نہ کہیں, دونوں میں سے ایک تو ہوگی. نہیں نہیں بہت ساری چیزیں جو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے ذرا ڈبی دکھائیں سگریٹ کی, ابھی پی رہے تھے آپ. اس نے ڈبی دکھائی, اس کے لکھے ہوئے اوپر کوشن, دل کی بیماری اور کینسر کی بیماری, اس طریقے سے آخر تک لکھا. میں نے کہا عربی, وہ یمن کا تھا. میں نے کہا عربی زبان میں کینسر کی بیماری کو کون سی مرض کہا جاتا ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی بیماری ہے؟ خبیث بیماری کہتے ہیں کہ نہیں؟ خبیث مرض ہے کہ نہیں؟ عربی میں کہتے ہیں مرض خبیث، عام لفظوں میں. میں نے کہا ابھی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے سگریٹ، خود کہہ رہی ہے میں خبیث ہوں، سگریٹ کہہ رہی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سگریٹ خود کہہ رہی ہے. دیکھیں سبحان اللہ، ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ خود کہہ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں. اور پھر مجھے بتائیں کیا اچھی چیز کا کبھی آپ نے جرمانہ ادا کیا ہے؟ کبھی بھی اچھی چیز کا جرمانہ ادا کیا کسی نے آج تک؟ جرمانہ کس چیز کا ادا کیا جاتا ہے؟ بری چیز کی یا برے عمل کا، ایسا کہ نہیں؟ اور میں نے کہا بھائی امریکہ اور یورپ میں بلینز آف ڈالرز دیے ہیں، تقریباً 2 بلین ڈالرز دیے ہیں جرمانے کے طور پر ان کمپنیوں نے دیے ہیں جو ٹوباکو کی کمپنیاں ہیں. کس کے عوض میں؟ جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہو یا جن لوگوں کو کوئی بیماری ہو سگریٹ نوشی کی وجہ سے. اور جو تمباکو ہوتا ہے سگریٹ میں عام طور پہ، اس میں بعض اوقات جو سب سے اچھی سگریٹ ہوتی ہے اس کو شراب میں سوک کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ کوئی ایسے کاغذ اٹھا کے اس کو جلا کے دیکھیں، آگ بجھ جائے گی کہ نہیں؟ بجھ جاتی ہے کہ نہیں؟ سگریٹ کیوں نہیں بجھتی؟ سگریٹ کیوں بجھتی پتہ ہے؟ آپ ایک دفعہ جلا دیں اسے، وہ جلتی رہے گی. جو سب سے بہترین سگریٹ ہوتی ہے نا امریکہ یورپ میں، اس میں شراب تمباکو کو 6 مہینے شراب میں ایسے بھگو دیتے ہیں، وہ جذب ہو جاتے ہیں اندر، اس کی الکوہل اس کے اندر ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھائی کمپنی کہہ رہی ہے سگریٹ خبیث ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سگریٹ خبیث ہے، ڈبی کہہ رہے سگریٹ خبیث ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ قسم کھا رہا ہوں، وہ شخص اس وقت خاموش ہو کے بات نہیں کر سکا. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ماسٹر ڈگری ہے، لیکن ایک چھوٹی سی موٹی سی باتیں ہیں، آسان سی باتیں ہیں، ایک ماسٹر والے کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا. اگر وہ سمجھنا چاہتا تو اللہ کی قسم کبھی داڑھی نہ مڑواتا، وہ کبھی اپنی یہ جو شلوار اس کو ٹخنے کے نیچے نہ جاتی. اس نے شریعت کو شروع سے نہیں سمجھا، اور نہ اس کو سمجھنا چاہتا تھا. پانچ سات دس منٹ بات ہوئی، پھر کہتے ہیں نہیں میں یہ میرا نمبر ہے، میں اب مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو کال کروں گا. یہ کہ میرے بھائی دیکھیں آپ 10 مرتبہ کال کریں، بات واضح سے آپ نے قرآن مجید کی بات کی ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پیمانہ دیا ہے، ترازو دیا ہے، ہر خبیث چیز حرام کی بات ختم ہو گئی. اب سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 کتنا ہے؟
اس دور میں یہ 6 چیزیں
مین ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ تر استعمال ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں منع فرمایا کہ اس کے علاوہ نہیں. جی
قرآن ویسے بھی ایک چیز کا حکم دیتا ہے اسی بات میں.
نہیں وہ تو دیکھیں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو اس طریقے سے کہیں پھر تو اس کے بعد بھی دوسرے سگریٹ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر دکھائیں، کہتے ہیں قرآن میں دکھائیں سگریٹ نوشی حرام ہے، ایسے دکھائیں مجھے. اب میں نہیں دکھا سکتا. اچھا اور کون سا سوال ہے؟ نہیں ان کی بات درست ہے، پتہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی میری بات سنیں، ان کی بات درست ہے کہ بعض علماء اہل الظاہر جو جن سے میں نے یہ کہا کہ ان سے یہاں پہ نظر ثانی کے مستحق ہے یہ بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت محکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 کا نام لیا، صرف یہ 6 ہی ہیں، 7ویں چیز نہیں ہے. تو ان کے نزدیک چاول میں جو ہے سود جاری نہیں ہوتا. اب کھجور ہے، اور کھجور جیسی کیا چیز ہے؟ ہاں یہ کھجور جیسی چیز جو فروٹ میں بھی ہے اور ذخیرہ بھی ہوتی ہے. ہاں کشمش ایک یہ ہے، اور انجیر سوکھا ہوا، 3 ڈرائی فروٹ. دیکھیں ڈرائی فروٹ، اب یہ چیزیں جو ہیں ان سب میں سود جاری ہوتا ہے.
ہم جب تک اس ماحول کو نہیں سمجھ پاتے اس فتوے کی نوعیت کو سمجھ نہیں پائیں گے. کوئی بھی آدمی جب فتوا دے رہا ہوتا ہے تو ایک بیک گراؤنڈ دیکھ رہا ہوتا ہے.
میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں آپ
کو پاک میں اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول، احادیث کے اندر بھی قرآن پاک کے اندر بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جاری کیے اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے.
جی ہاں میں آپ کی چیز بتاؤں،
احادیث کے متعلق بھی جہاں جہاں فتاوے دیے گئے اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے.
صحیح.
مجھے ڈر لگتا ہے ویسے بھی آپ عالم لوگ ہیں
صاحب. نہیں نہیں اللہ کوئی عالم نہیں، ہم ایک جیسے ہیں سر، طالب علم ہیں ہم.
اصل میں تو کہنا چاہ رہا ہوں میں اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جگہ پہ مین فتوا وہی رہے گا اسلام کا
فیکٹری میں کام کرنا،
اس لیے مسئلہ ہے. میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے عدل و انصاف. جس کام کے اندر عدل نہیں ہوگا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے جھوٹ کو برا کیوں کہا، بے ایمانی کو برا کیوں کہا، مان کے اندر خیانت کو؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں. کوئی بھی یہ آپ لوگ فتویٰ سیکھ رہے ہیں تو مجھے ویسے بھی باتیں کرتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے، اتنے اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ فتوی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اصل وہی ہے، اصل وہی ہے انصاف، لیکن فتوے کی نوعیت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اور بھی چیزوں کی طرف اپنا دائرہ کار بڑھاتی جائے گی.
فتوی
جی
اب دیکھیں یہاں پہ جبکہ قرآن پاک میں یہ سونے کے ساتھ آیا ہے، چاندی کا چاندی کے ساتھ آیا ہے، گندم کا گندم کے ساتھ آیا ہے. اس کا طریقہ کار ہمیں سمجھنا پڑے گا. ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا، یہ میرے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، یہ تمہارے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، سودا کر لو. اسلام اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، کیونکہ یہ اسلام کا جو اصول ہے انصاف اس کی چیز کے خلاف.
اچھا میرا سوال ہے، یہ ڈھیر چاول کے، یہ ڈھیر چاول کے ہے، یہ جائز ہے؟
جائز
حدیث میں تو نہیں ہے،
اس کی بیس بتا دی گئی ہے.
اچھا دوسری بات، یہ ایک کلو چاول ہے، مجھے دو کلو چاول دے دیں، ایک کے بدلے میں دو. اب تو معلوم ہے نا، ڈھیر معلوم نہیں ہے، اس ڈھیر میں معلوم نہیں ہے. اب میں معلوم کر دیا میں نے آپ کو، ایک گلاس چاول ہے، مجھے دو گلاس چاول دیں.
نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا.
کیوں؟ اب تو معلوم ہے نا بھائی، وہاں پر معلوم نہیں ہے کتنی کلو ہے، وہاں پر ضرر ہو سکتا ہے، وہاں پر اندیشہ ہے کسی نہ انصافی ہوگی. یہاں پر تو آپ کو تول کے دے رہا ہوں، ایک گلاس ہے مجھے دو گلاس.
یہ دیکھنا ہوگا نا یہ ایک کلو چاول کی قیمت کیا ہے، وہ دو اس کی
ہاں اس کی قیمت 10 ریال ہے اور ان کی قیمت بھی 10 ریال ہے.
لیکن ان کا جو تبادلہ ہوگا وہ رقم کے ذریعے ہوگا، پہلے رقم کے ذریعے جانچا جائے گا.
تو چاول کے کوئی اعتبار نہیں،
چاول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سونے چاندی کے معاملے کے اندر بھی میں آپ کو یہی بات
بتاؤں. ایک منٹ سونا چاندی پھر چاول سے تو نکلے نا، چاول تو کھانے پہلے. یہ چاول جو ہے ایک کلو چاول دو کے عوض میں جائز نہیں ہے. یہاں پر
سب کے عوض بھی جائز نہیں ہو سکتے.
ہاں بات سنیں نا، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ چاول کی قیمت کے بدلے میں چاول کی قیمت گندم کی قیمت بدلے میں گندم کی قیمت فرمایا ہے، یا گندم کے بدلے میں گندم؟
گندم کے گندم کے سامنے.
اچھا قیمت کی بات ہوئی ہے،
قیمت کی بات نہیں ہوئی.
تو آپ قیمت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کون زیادہ بہتر جانتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ جانتے ہیں؟
انہوں نے گندم کی گندم کے بارے میں نہیں
سمجھے نا. دیکھیں واضح لفظ ہیں، البر بالبر، قیمت البر بالقیمت البر نہیں فرمایا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا بلند ترین درجہ عطا فرمایا. دنیا کا کوئی بھی عرب دان ایسی فصاحت اور اچھی زبان کبھی سیکھ نہیں سکتا، ہمارا ایمان ہے. قیمت البر بقیمت البر اگر بات ہوتی تو سونا چاندی میں کوئی فرق ہوتا؟ کرنسی بات ہوتی کہ نہیں؟ سونا کا سونا چاندی، سونے سے سونا، چاندی سے چاندی، پھر گندم کی قیمت سے گندم کی قیمت، کوئی فرق ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑے مسئلے بیان کر رہے ہیں، ایک کی علت ہے کرنسی، دوسری کی علت ہے چیز کھائی جاتی ہے، ماپی جاتی ہے، ذخیرہ کی جاتی ہے. اس میں چار چیز، اس میں دو چیزیں ہیں. قیمت کی بات آپ وسلم نے کبھی نہیں کی، قیمت کی بات کی ہے سونے اور چاندی سے. تو یہاں پر اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ بھی دیکھیں یہ ڈھیر گندم کا ہے، اس کی قیمت ہے 100 ریال، یہ ڈھیر گندم کے ہے اس سے بھی زیادہ، اس کی قیمت ہے 100 ریال، یہ 20 کلو ہے یا 40 کلو ہے، جائز ہے؟ آپ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ قیمت برابر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ گندم کے برابر گندم نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ مثلم بمثل. ذرا غور کریں، تھوڑے سے ذرا آزما میری بات پہ ذرا غور کریں. گندم کا گندم سے قیمت کی ذکر نہیں ہوا. اب گندم کے یہاں 20 کلو، یہاں پہ 40 کلو ہیں. حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ مثلم بمثل. مثلیت کس چیز میں، قیمت میں ہے یا اس کی حقیقت میں ہے، اس کے سائز میں ہے، یا جس سے وہ ماپا تولا جاتا ہے، یہ اس کی علت میں ہے. گندم کی علت کرنسی نہیں ہے، گندم کی علت ہے کہ کھایا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے اور ذخیرہ کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ترازو دے دیا ہے، جو اس ترازو کے مطابق عمل کرتا رہے گا اس کے لیے مسائل آسان ہوں گے. اس لیے دیکھیں آج بھی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی گندم میں سود ہے چاول میں نہیں ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے، گندم اور چاول میں کیا فرق ہے؟ جواب میں کیا ملتا ہے؟ بھائی آپ سمجھ چھ کا ذکر کیا، ہم چھ کو مانتے ہیں بس، باقی نہیں مانتے ہم، ختم. علت کو نہیں مانتے، کوئی علت نہیں مانتے ہم. ٹھیک ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اہل ظاہر جو اہل سنت الجماعت میں سے ہیں، ہم نے کبھی ان کو برا بھلا کہا ہے، لیکن بشریت کے تقاضے سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کر کے اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو، دگنا اجر ہے کہ نہیں؟ اور غلطی کرے تو ایک اجر ملے گا کہ نہیں؟ بھی ان کو تو ایک اجر مل چکا ہے. ابن حزم ہے، امام ابن حزم ہے، ان سے پہلے داؤد الظاہری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک اجر مل چکا ہے. لیکن بات ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں جو اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کہہ دیا، ہمارے پاس حدیث ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کرتے رہے. لیکن ان کو کیوں برا کہتے ہیں جو ایک معلوم چیز کو جو واضح ہے، علت واضح ہے، اس پر تول کے آپ کو ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ پھر رہی سونے کی بات، سونے میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، سونے کے کاروبار میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. اور بعض، آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، بعض فاضل لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، وہ ان کے اعتبار نہیں کرتے. یعنی ہم عام مثال دیکھ، گھر والے جاتے ہیں یا کوئی عورتیں جاتی ہیں، سونا دیا پرانا اور نیا سونا لیا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ 10 گرام دے کے آپ 9 گرام نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لے سکتے بھائی؟ وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ ہمیں پرانی چیز دے رہے ہیں، میں آپ کو نئی چیز دے رہا ہوں، تو فرق تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے فرق کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فرق ہونا، میرے سمجھے، فرق ہونا چاہیے. یہ فرق جو ہے، آپ سونا دے کے برابر سونا لیں یا اس سونے کو بیچ کے پیسہ لے لیں. 10 گرام کا سونا لیں اور اس کو بیچیں آپ، اس لیے دیکھیں خرید و فروخت کے نرخ میں فرق ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے سونا خریدا ایک ریٹ پہ، پھر اس کو بیچا اس سے کم ریٹ میں، یہ سود ہے؟ سود کیوں نہیں ہے؟ سونے کو سونا دینا کم نسبت میں سود ہے، اور سونے کو کرنسی لے کے، پیسہ لے کے اس کو واپس کرنا کم ریٹ میں، یہ سود نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پر جنس مختلف ہے، بارک اللہ، دیکھیں جنس مختلف ہے. اگر سونا کے ساتھ سونا کی جنس ہوتے تو جائز نہ تھا، اب سونا کے ساتھ پیسے کی جنس ہے، علت ایک ہے، جنس دوسری ہے، یہاں پر فرق جائز ہے. ورنہ تو ہم کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کیسے کاروبار کرتے ہیں؟ کوئی سونا کو کبھی کاروبار کر سکتا؟ کبھی نہ ہوتا. تو کاروبار ہو کیسے رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ سونا دیتے ہیں، آپ کو پیسہ اس سے زیادہ ملتا ہے. اللہ اعلم.
مطالعے سے اور عقل سے سمجھتے ہیں اس میں کمزوریاں رہتی ہیں، معذرت کے ساتھ. جو شریعت کو علم سے اور عالم سے سمجھتے ہیں وہ بہتر رہتی ہیں.
نہیں پتہ کیا وجہ کیا ہے، آپ کی بات درست ہے. دیکھیں سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سوال کریں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حق ہے. کیونکہ اگر مجھے بولنے کا حق ہے، آپ کو سننے کا حق ہے، تو پھر مجھے بھی آپ کو بولنے کا بھی حق ہے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہ بس میرے بات سنیں اور زبردستی چلے، ہرگز نہیں. یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اگر کسی کو ابھی بھی کوئی خدشہ ہے تو ابھی تو وقت گزر گیا ہے، آپ اپنا سوال لکھے آئیں اور بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو اچھا حل تلاش کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں کسی عالم سے پوچھ کے جواب دے دوں گا، میں کون سا بڑا عالم آ گیا ہوں، ابھی تو آپ کی طرف طالب علم ہوں. آپ کا سوال اور کچھ ہے؟ ختم ہو گیا. ایک سوال ہے، درس کے باہر تھا، وہی ذکر تو آپ نے کیا، بات درست ہے کہ ایک بڑی مصیبت ہے، واللہ مصیبت ہے امت میں. ارکان الایمان میں سے جو ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کتنی رکن ہیں ایمان کے؟ چھ ہیں. سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر، دوسرا ہے فرشتوں پر، تیسرا ہے رسولوں پر ایمان، چوتھا ہے کتابوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر، چھٹا ہے تقدیر پر ایمان. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء انبیاء سے بہتر ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام انبیاء سے بہتر ہیں. امام جو ہیں، رافضی کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کسی فرشتے کو نہ ملی نہ کسی نبی کو ملی، یہ خمینی کا قول ہے. اور کیونکہ صوفیت نے جنم لیا ہے رافضیت سے، بہت سے ملتے جلتے ان کے افکار ہیں، ایک گروہ آیا صوفیوں کا، انہوں نے کہا کہ اولیاء انبیاء سے بہتر ہیں، اور مختلف اقوال پیش کرتے ہیں اپنے صوفی علماء کے یا عباد یا زہاد کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے. براہ راست وہ کہیں گے کہ نبی بہتر ہے یا نہیں؟ جرت کی بات ہے نا کہ فلان ولی نبی سے بہتر ہے، لیکن کہ ہم نے وہ سمندر پار کی جس کے ساحل پہ نبی آ کے رک گئے، مطلب کیا ہے اس کا کہ بہتر کون ہے، ولی ہے جس نے سمندر پار کر لیا یا نبی ہے جس نے ساحل پہ آ کے رک گیا؟ ان کی بات درست ہے ویسے کہ نبی ہمیشہ شریعت کی حدوں کے ساتھ چلتا ہے، وہ ساحل پر رکے گا، لیکن کیونکہ ولی کے پاس، ایسے ولیوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، وہ سمندر بھی پار کریں گے، سمندر کے نیچے بھی پار کریں گے، وہ کہیں بھی پار کر سکتے ہیں. آپ نے سنا اصحاب الخطوہ، سنا ہے اصحاب الخطوہ، قدم والے معروف ولی ہیں، وہ ایک قدم ایسے کرتے ہیں مکہ میں نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، دوسرا قدم کرتے ہیں مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں عصر کی. یہ کہتے ہیں اصحاب الخطوہ، یہ اولیاء ہیں، کہ برابر کون ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ آتے ہیں عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں، سامنے حرم کی حدود ہے، روک دیا جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں عمرہ کرنے کی، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے مدینہ بغیر عمرہ کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت، یہ جسے کہتے ہیں یہ کرامت ہے، آپ سنگ یہ معجزہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم ڈال کے کعبے کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جاتے. ان کے یہاں، بعض صوفیوں کے یہاں، کہ کعبہ جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کو، کعبہ جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کو. یہ قصہ فوائد الفوائد میں موجود ہے، بریلوں کی کتاب ہے، اور یہی قصہ فضائل حج میں موجود ہے، جو دیوبندیوں کی کتاب ہے تبلیغ نصاب میں، کہ بعض اولیاء کی زیارت کو، بعض اولیاء کی زیارت کو کعبہ خود جاتا ہے. کعبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی تھا، ایک انچ نہ ہلا، لیکن خراسان جاتا ہے کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ مانتے نہیں ہیں، ہرگز نہیں مانتے. صلح حدیبی کا قصہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ الفتح میں ہے، صلح حدیبی کا قصہ صحیح بخاری مسلم میں ہے رحمۃ اللہ برکاتہ، لیکن یہ خراسان جاتا ہے کعبہ، اس قصے کا کوئی بنیاد نہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، آپ سے محبت کرتے ہم. دلیل کیا تمہارے پاس کہ ولی نبی سے بہتر ہے؟ میں نے ایک دلیل پیش کی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہے، آپ نے کہا ہے، صحیح ہوگا انشاءاللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا کہ فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس سے جا کے علم سیکھو. تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کبھی فاضل مفضول کی طرف جاتا ہے یا مفضول فاضل کی طرف جاتا ہے؟ ظاہر مفضول فاضل کی طرف جائے گا. تو اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں خضر علیہ السلام، اور جو محققین علماء کی بات ہے کہ الخضر بھی نبی تھے علیہ السلام. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، بلکہ خضر علیہ السلام دونوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو وہ علم دیا جو میرے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ،
یہاں پر دونوں کا علم خطرے کے برابر،
اللہ اکبر، ہم دونوں کا علم بالکل کم ہے، خطرے کے برابر ہے. تو اس میں فضیلت کی بات کہاں ہے؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اول العزم رسول کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کس کا ذکر ہے؟ خضر کا ذکر کیا یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. تو اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ انبیاء سب سے افضل ہیں، اور سب سے افضل پانچ ہیں اول العزم، کون ہیں؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان پانچ میں سے دو سب سے افضل ہیں الخلیلین، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں میں سے ایک ہیں سید المرسلین محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا عقیدہ یوں بگڑ جائے اور کہے کہ ولی نبی سے بہتر ہے؟ اب جانتے کس کا عقیدہ ہے یہ فتنہ کس نے سب سے پہلے یہ آگ کس نے اگلی ہے سب سے پہلے؟ رافضوں کا تو عقیدہ کہ امام الگ ہے، لیکن صوفیوں کی بات میں کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. ابن عربی اللہ کہا کرے، ابن عربی صوفی اس حالق شخص نے فصوص الحکم میں حکمت کے نگینے انبیاء کا ذکر کیا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے، اور یہ فتنے سارے جو طاہر قادری صاحب جتنے بھی باقی لوگ آئے ہیں وہ اسی فتنے کو یہیں سے لیتے ہیں، انہیں سے لیتے ہیں، پھر اس کو جا کے شائع کر دیتے ہیں کہ یہ اولیاء انبیاء سے بہتر ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں حدیث کی تاویل تحریف کیسے کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور دوسری انبیاء کی مثال یوں ہے کہ جیسے کہ ایک محل ہے، اس محل میں ایک اینٹ کم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میں وہ اینٹ ہوں جو اس پورے محل کی دیوار کو جو مکمل کر دیتا ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ شخص کہتا ہے کہ حقیقتاً جو ہے اینٹ ایک نہیں دو ہیں، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن، ایک ہے سونے کی ایک ہے چاندی کی، ایک ہے خاتم الانبیاء کی ایک ہے خاتم الاولیاء کی. جو چاندی کی اینٹ ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم الانبیاء ہے، جو ظاہر ہے، جو سونے کی اینٹ ہے وہ میں ہوں، میں خاتم الاولیاء ہوں. اب یہ گستاخ نبی ہیں یا وہ گستاخ نبی جو کہتے ہیں یہ گستاخی ہے. پھر آگے وہ شخص کہتے ہیں فصوص الحکم میں، یعنی دیکھیں غور کریں ذرا، جو لوگ ان لوگوں کو علماء سمجھتے ہیں، علماء نہیں سمجھتے، شیخ اکبر سمجھتے ہیں، شیخ اکبر، کسی صوفی سے آپ پوچھیں، عوام سے کو پتہ نہیں ہوگا بیچاروں کے پاس، شیخ اکبر کا ذکر محن العلم فند عقائد علماء دیوبند خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی تعلیف ہے، وہاں پر بھی ذکر ہے شیخ اکبر کا، اور شیخ اکبر کا ذکر فضائل اعمال میں بھی ہے، جو تبلیغ جماعت والے حضرات ساتھی جو ہیں وہ اپنے آستین میں اٹھائے پھرتے ہیں. شیخ اکبر بھی ہے کون؟ شیخ اکبر ابن عربی ہے، کیونکہ شیخ نے شیخ اکبر ہے. وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کی والدہ کے متعلق، وہ شخص کہتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنا، وہ شخص کہتا ہے کہ جب سیدہ مریم نے اس خوبصورت جوان کو دیکھا، کس کو؟ جبریل علیہ السلام، جو ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آئے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے بیٹا دینے کے لیے، جب اس جوان کو دیکھا تو اس کی شہوت جا گئی، نبی کی ماں کی شہوت جا گئی، ان اللہ علیہ راجعون، شہوت جا گئی اور احتلام جیسی حالت ہوئی، اور پھر اس نے آ کے اللہ تعالیٰ کلمہ دیا، وہ اس احتلام جیسے پانی کے ساتھ ملا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن عورت فرمایا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ذکر کیا کسی حدیث میں، کیا تفصیل کے ذکر کیا کبھی کہ کیسے ہوا، یا پانی کیسے ٹھہرا، یا کس طریقے سے پیدائش ہوئی اس علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ کسی صحابی نے آج تک اس کا ذکر کیا؟ دیکھیں نا، ذکر کیوں نہیں کیا صحابہ کا نام نے؟ کیونکہ واضح چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے، پیدائشی معجزہ ہے، پھر معجزے میں ضرورت ہوتی ہے اس تفصیل کو بیان کرنے کی. اور پھر میرا یہ سوال ہے، کوئی شخص اگر یہ کہتا ایسے شخص کو کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، نعوذ باللہ، آپ کی ماں کے شہوت جاگی، آپ کو باپ کو دے کے پھر دونوں پانی ملے، کیا وہ کبھی راضی ہوتا؟ حق بات ہے کہ جھوٹ بات ہے؟ بات تو حق ہے، لیکن وہ ناراض کیوں ہوتا؟ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ میری ماں کی توہین ہوئی ہے، باپ کی توہین ہوئی ہے. یار یہاں پہ شرم نہیں آتی ایک نبی کی ماں کو، معزز مکرم ماں کو اس طریقے سے بیان کرنا، پھر ایک فرشتے کو اس طریقے سے بیان کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اس طریقے سے بیان کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ راستہ لوگوں کو جو کہتے ہیں اولیاء انبیاء سے بہتر ہے. اب جتنی تاویلات پیش کریں، وہ جتنی باتیں کریں، وہ شیخ اکبر ابن عربی کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانے کو صوفی نہیں ہے. ایسی چیزوں کو بیان نہ کریں تو پھر پتہ کیسے چلے گا یہ غلطی پہ ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، اور ہماری امت میں 70% زیادہ صوفی ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو. اور آج جو ہمیں ذلت کا یعنی جو ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس ذلت کا ہم شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتائیں. کسی کو پتہ نہیں. یہ کتابیں بک رہی ہیں, فصوص الحکم مجھے مشکل سے مصر سے کوئی شخص لے کے دی, وہاں پر دھڑ بک رہی ہے, یہاں پر تو منع ہے نہیں ملتی. اور بلیک پہ جا کے جس کی قیمت 20 ریال ہے, 15 ریال ہے, 15 ریال ہے, 100 ریال جا کے ملی, پاکستان میں بک رہی ہے. فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر آج بھی جا کے کھول کے دیکھ, فضائل اعمال میں المفرد المفرد عقائد علماء دیوبندی, یہ دیوبندی کا عقیدہ کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھا شیخ اکبر. اگر آپ نہ کہیں میں بھی نہ کہوں, آپ بھی نہ کہیں آپ بھی نہ کہیں, عوام الناس جو ان عقائد کو لے کے مر رہی ہے کون جواب دے ہم کا؟
خود شیخ اکبر کی بڑی سوچیں جس وقت ملتان اڈے سے میں نے یہی کتاب خریدی شیخ اکبر کی, بغیر بڑا نام لکھا ہوا تھا اسی پر کتاب.
تو میرے بھائی ایسی چیزیں جو ہیں حکمت کے مطابق بیان کرنی چاہیے, جاہلوں کو پتہ چلے. اور جو لوگ نہیں مانتے, خاص طور پہ جو نہیں مانتے, جو جھگڑتے نہیں, ہمارے علماء نے نہیں کہا ہم نہیں مانتے, آپ ثبوت لینا چاہتے ہیں کل صبح اٹھے فضل احمد نے اور کس تبلیغ بھائی سے کہیں, یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں پر شیخ صاحب نے لکھا کہ شیخ اکبر یہ کون ہے, بس
بتانا ضروری ہے.
اب 10 لوگوں سے پوچھیں, میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں ایک کو پتہ نہیں ہوگا, کل آپ پریکٹیکلی جا کے پوچھیں. وہ کہتے نہیں ہمارے امیر بتائیں گے, ذرا امیر سے جا کے پوچھیں بھائی شیخ ہمارا کوئی بزرگ ہے, کون بزرگ ہے, کوئی نام تو ہوگا نہیں ہوگا. باقی سب کے نام بیان کیے گئے ہیں, رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں, خلما سہارن پوری صاحب ہیں, قاسم نوتوی صاحب ہیں, یہاں پر شیخ اکبر کیوں ہے, نام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نام سے اکثر لوگ واقف ہیں, ابن عربی کی بات کرتے ہو تو سمجھتے ہیں, لیکن شیخ اکبر تو لقب ہے, کیا پتہ کس کا ہے. اسے میرے یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے. میں کوئی یہاں پہ فروع مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں. الایمان بالانبیاء یہ ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے, میرے بات آغاز یہیں سے کیا. اگر ہمارے ارکان ایمان میں ہی ایسا بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر آگے کیا کر سکتے ہیں؟
پھر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے گئے نہ کہ
نہیں, اس کی تفصیل میں جواب نہیں دینا چاہتا, دعا پہلے دے چکا ہوں, لمبی تفصیل ہے اس کی. قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے, اس میں کیسے اللہ نے واضح بیان کیا ہے کہ کلام سے پیدا ہوا کلمہ.
موسیٰ علیہ السلام بھی جو سیکھنے گئے تھے
جی
حکم کے لیے گئے تھے,
یہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا.
خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے,
تو وہی کے مطابق کیا ہے, مطلب وہی نازل ہوتی ہے, یہ اولیاء اللہ کے پتہ پڑے ہیں اس سارے وہی نازل ہوتی ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.